बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من رب بكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے؟ عن قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب نازل کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ارض مقدس غاصبوں کے قبضے سے آزاد ہو کر رہے گی رہبر انقلاب اسلامی۔ عراق امریکی دہشت گردوں کی چھاونی پر ایک بار پھر راکٹوں سے حملہ، اور اسرائیلی جنرل نے بھی شکست کا اعتراف کر لیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطینیوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ارض مقدس غاصبوں کے وجود سے پاک ہو کر رہے گی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ کے خطوط کا جواب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہمارے دل جنگ اور جد و جہد کے میدانوں میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ حتمی اور فیصلہ کن فتح و کامیابی کا مشاہدہ کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی استقامتی کے تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے خط کے جواب میں فرمایا کہ آپ کی جنگ ظلم، کفر اور سامراج کے خلاف استقامت ہے، اور مشیت الہی سے فتح سے ہمکنار ہوگی، اور سرزمین مقدس غاصبوں کے وجود سے پاک ہو کر رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تحریک جہاد اسلامی کے رہنما زیاد النخالہ کے خط کے جواب میں فرمایا کہ فلسطینی بھائیوں کے عظیم جہاد اور کامیابی نے دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والوں کی نگاہوں کو روشنی عطا کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران علاقے کے سبھی ملکوں من جملہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات اور علاقائی تعاون میں ریاض کی شراکت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہفتہ وار آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تہران ریاض تعلقات کے بارے میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ علاقائی ڈائیلاگ کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی ڈائیلاگ میں سعودی عرب کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ ریاض تعمیری سیاست سے کام لے اور ماضی کی مخاصمانہ پالیسی سے دوری اختیار کرے۔ سپر آسمان 1400 نامی مشترکہ فوجی مشقیں آج منگل کے روز سے شروع ہوں گی، جس میں ایران کی مسلح افواج کے تمام ڈویژنز کی الیکٹرانک جنگ کی اسٹریٹجک یونٹس شرکت کریں گی۔ یہ مشترکہ فوجی مشقیں ایران کے مرکز میں واقع صوبہ اصفہان میں منعقد ہوں گی۔ ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے پیر کے روز بتایا کہ زمینی اور فضائیہ کی ریپیڈیٹ ایکشن فورس، ایئر ڈیفنس اور بحریہ کی یہ مشترکہ فوجی مشقیں اصفہان کو مرکز بنا کر ملک کے ایک بڑے حصے میں منعقد ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں الیکٹرانک جنگ کے شعبے میں دفاعی اور جارحانہ طریقوں کا مظاہرہ کیا جائے گا اور اسی طرح اس حساس شعبے کے حالیہ کارناموں اور جنگی توانائیوں کی بھی رونمائی کی جائے گی۔ انہوں نے آج کل کی جنگوں میں الیکٹرانک جنگ کی خاص اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے الیکٹرانک جنگ اور اس شعبے میں بنیادی دفاعی ڈھانچہ تیار کر لیا ہے اور اس فوجی مشق میں فوج کی متعدد یونٹس الیکٹرانک جنگ میں اپنی آمادگی کا مظاہرہ کریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرون اور بہت ہی چھوٹے ڈرون طیاروں سے مقابلے میں دفاعی حکمت عملی کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کا ایک وفد شامی حکومت کی دعوت پر وہاں ہونے والے صدارتی انتخابات کی مبصر کی حیثیت سے نگرانی کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کمیشن کی رکن زہرا الہیان نے بتایا ہے کہ ایرانی وفد کے علاوہ دیگر ملکوں کے پارلیمانی وفود بھی شام میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی نگرانی کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ شام کے صدارتی انتخابات میں عوامی شرکت کا تناسب بہت زیادہ رہے گا اور اس الیکشن میں شامی عوام ملک کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے مناسب ترین فرد کا انتخاب کریں گے۔ زہرا الہیان نے تہران دمشق تعلقات کے بارے میں کہا کہ دونوں ملکوں کی پارلیمانیوں کے درمیان بہت مضبوط اور پائیدار تعلقات استوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پارلیمنٹ شروع ہی سے شام کی عوام کی حامی تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ شام کے صدارتی انتخابات 26 مئی کو کرائے جائیں گے جس میں موجودہ صدر بشار اسد کے علاوہ عبداللہ سلوم عبداللہ اور محمد احمد مرئی بھی امیدوار ہیں۔ عراقی میڈیا نے امریکی دہشت گردوں کی عین الاسد چھاؤنی پر 5 راکٹوں سے حملے کی خبر دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی میڈیا نے عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے سب سے بڑے ٹھکانے عین الاسد چھاؤنی پر 5 راکٹ گرنے کی خبر دی ہے۔ عین الاسد چھاؤنی پر امریکی فوجیوں کا قبضہ اور یہ مغربی عراق میں واقع ہے۔ صابرین نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ 5 سے زائد راکٹ امریکی چھاؤنی کے حساس علاقوں پر گرے ہیں۔ صابرین نیوز نے مزاحمت کاروں کے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ان راکٹوں کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہا۔ اس میڈیا ذریعے کا کہنا تھا کہ یہ راکٹ فلق نوعیت کے تھے اور یہ اپنے ہدف پر دقیق حملہ کرنے میں کامیاب رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راکٹ حملوں کی وجہ سے امریکیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراق میں امریکہ کی اس فوجی چھاؤنی پر اس سے پہلے بھی کئی بار حملے ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل کا کہنا ہے کہ حکومت کو غزہ سے اسرائیل کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اسحاق بریک نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ تل ابیب میں مزاحمت کاروں کے ساتھ متعدد محاذ پر جنگ کا سامنا کرنے کی توانائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے 12 دن کی جنگ کے دوران غزہ پٹی پر شدید بمباری کی، لیکن یہ نظریہ پوری طرح سے ناکام ثابت ہو چکا ہے کہ ہوائی حملوں کے ذریعے جنگ فتح کی جا سکتی ہے۔ سینی حکومت کے سابق جنرل نے ممکنہ طور پر اسرائیل کے سامنے آنے والی ایک خطرناک سناریو کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم 12 دن میں غزہ سے ہونے والے راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے میں شکست کھا گئے ہیں تو پھر کس طرح ہم متعدد محاذ پر ہونے والی جنگ میں یہ کام کس طرح سے کر پائیں گے کہ جس میں حزب اللہ بھی شامل ہو۔ اسحاق بریک نے تاکید کی کہ متعدد محاذ پر ہونے والی جنگ اسرائیلی فوج کے لیے ایک حقیقی تباہی ہوگی اور ہم اسے روک نہیں پائیں گے۔ میانمار کی سابق حکمراں جماعت کی سربراہ آنگ سان سوچی کو ملک میں فوجی بغاوت کے بعد پہلی بار عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں حاضری کے موقع پر اپنے ایک بیان میں آنگ سان سوچی نے کہا کہ جب تک عوام ہیں ان کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میانمار کی فوج نے آنگ سان سوچی کی جماعت پر گزشتہ برس ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ آنگ سان سوچی اور نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے دیگر رہنما رواں سال فروری سے جیل یا گھروں میں نظر بند ہیں اور ان کے خلاف قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد سے ہونے والے مظاہروں میں 800 افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی پولیس کے ہاتھوں جارج فلائیڈ کے قتل کی برسی کے موقع پر منیاپولس کی سڑکوں پر سینکڑوں لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کے رشتہ داروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت سینکڑوں افراد نے سفید فام پولیس افسر کے ہاتھوں جارج فلائیڈ کے وحشیانہ قتل کو ایک سال پورا ہونے پر عدالت کے سامنے نسل پرستی اور پولیس کے تشدد کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں جارج فلائیڈ اور پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے امریکہ میں عدم مساوات اور نسل پرستی کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور نعرہ لگایا کہ ہماری گردنوں سے اپنے زانوؤں کو ہٹا لو۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے IAEA کے ساتھ ہونے والے سماحی معاہدے میں ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور IAEA کے درمیان فنی معاملات کے حل کی غرض سے ویانا میں جاری مذاکرات کے پیش نظر نگرانی کے کیمروں کا ڈیٹا محفوظ رکھنے کی مدت میں 24 مئی سے ایک ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مظلوم فلسطینیوں کے لیے عالمی حمایت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مظلوم فلسطینیوں کے لیے عالمی حمایت۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
غزہ، غرب اردن اور بیت المقدس کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں، خاص طور پر غزہ کے بچوں اور خواتین کے قتل عام کے خلاف پورا عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمان اور حریت پسند عوام سراپا احتجاج ہیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار اور غاصب اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ اور دہشت گردانہ حملوں کی مذمت میں ریلیاں، احتجاجی مظاہرے، جلسے اور ویبینار کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 10 مئی سے غزہ پر شروع ہونے والے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور جواب میں فلسطین کے استقامتی گروہوں کی بے مثال پامردی اور راکٹوں اور میزائلوں سے صہیونی ٹھکانوں پر حملوں نے خطے میں طاقت کا توازن فلسطینیوں کے حق میں پوری طرح موڑ دیا ہے، اور دنیا کی نام نہاد 5ویں بڑی طاقت یعنی اسرائیلی فوج کے ناقابل شکست رہنے کا جھوٹا طلسم، جو 2006 کی 33 روزہ جنگ میں کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، اس بار مزید چکنا چور ہو گیا ہے۔ 11 روز تک اگرچہ صہیونی جلادوں نے فلسطینی بچوں اور خواتین کا قتل عام کیا، لیکن جس طرح سے تل ابیب سمیت مقبوضہ علاقوں کے دیگر شہروں میں فلسطین کے استقامتی محاذ نے راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کی ہے، اس سے صہیونیوں اور ان کے حامیوں کے ایوانوں میں اب تک جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ وہ فلسطینی قوم جس کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، وہ استقامتی گروہوں کی ثابت قدمی اور اس کے جوابی حملوں کے دوران پوری طرح متحد نظر آئی، اور یہی چیز اسرائیل کی نابودی کو مہمیز دینے کا طاقتور محرک ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعلان رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی یوم قدس کے موقع پر اپنے خطاب میں کر دیا تھا کہ اسرائیل کا زوال شروع ہو چکا ہے جو رکنے والا نہیں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے پیر کو بھی حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہوں کے خطوں کے جواب میں لکھا ہے کہ آپ لوگ حتمی اور فیصلہ کن فتح و کامیابی کا ہر حال میں مشاہدہ کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد نخالہ کے خطوں کے جواب میں لکھا ہے کہ ہمارے دل میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں اور فلسطین کے غاصبوں کے خلاف جد و جہد ظلم و کفر و سامراج کے خلاف استقامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے حول و قوت الہی آپ لوگ کامیاب ہوں گے اور ارض مقدسہ غاصبوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔
جناب، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل حسن۔ السلام علیکم جناب۔ قمر صاحب، میری آواز سن رہے ہیں؟
جی بالکل۔
ہاں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یوں تو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور عالمی سطح پر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت ہوتی رہی، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حق میں پہلے سے کہیں زیادہ آواز اٹھی ہے اور بلند ہوئی ہے؟
جی یقیناً، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا مشاہدہ پوری دنیا نے کیا ہے کہ اس بار جہالہ کی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بار جس طرح سے کچھ ممالک عرب حکام جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی سمت پیش قدمی کی ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر یہ پروپیگنڈا اسرائیل نے کیا کہ صاحب مسائل ہمارے حل ہو رہے ہیں اسلامی ملکوں کے ساتھ، اور امریکی حکومت نے پورا ساتھ دیا تھا، اور جس طرح سے ایک کے بعد ایک کئی ممالک نے اس سمت قدم بڑھایا تھا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ بالکل سب کچھ نارمل ہو گیا ہے اور اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا اور فلسطین کو تقریباً جسے کہیں کہ پوری طرح سے فراموش اور بھلا دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو جنگ ہوئی اور اس کے دوران یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ اس طرح کی جو جتنی کوششیں ہیں اور اس پر جتنا بڑا بجٹ لگایا گیا ہے اور جتنی بھاگ دوڑ کی گئی ہے وہ سب کوئی فائدہ اس کا نہیں رہا، اور الحمدللہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا جو معاملہ ہے جس طرح سے عالم اسلام میں تھا، تو اب اس بار عالم اسلام کے ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں لوگوں نے اس پر توجہ دی، حمایت کی، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں بھی بہت سارے ملکوں میں بڑے وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور پوری دنیا میں اس طرح کی جس طرح کی حمایت نظر آئی ہے وہ کافی ہے۔ میں البتہ اس میں اگر دیکھا جائے تو فلسطینی استقامت کا جو محاذ ہے، اس کی جو قیادت ہے، اس نے بھی بہت ہی زیادہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو پورا استقامتی محاذ ہے، جو عراق، شام اور فلسطین، لبنان تک ہے، وسیع ہے، یمن، ان سب میں ایسا لگتا ہے اگر آپ غور کریں تو بڑے ہی ایک طرح کی ہم آہنگی نظر آتی ہے ان لوگوں میں، یعنی ان تمام جو مختلف محاذ ہیں، استقامتی محاذ، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی طرح کا جو حملہ ہوا ہے، اس طرح کا جو کچھ جوابی ہوا یا حملہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب فلسطین اور غزہ کے اندر سے ہوا ہے، اور یہاں تک کہ جو لبنان سے کچھ راکٹ فائر کیے بھی گئے تو اس میں خود اسرائیلی حکام نے اس بات کی تردید کر دی کہ صاحب اس میں حزب اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک حکمت عملی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہر طرف سے اس پر اسرائیل پر حملہ ہوتا تو بہرحال ایک طرح سے دنیا کے سامنے وہ اپنے آپ کو مظلوم اور وکٹم رول پلے کر سکتا تھا، لیکن استقامتی محاذ جو ہے اس نے یہ موقع دیا نہیں، اور غزہ کے تنظیمیں جو فلسطینی ہیں، غزہ کے جو فلسطینی مجاہد تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ابھی اکیلے ہی کافی ہے اس کے لیے، تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوا ہے میرے خیال سے، کیونکہ اسرائیل کو وہ موقع ملا نہیں، حالانکہ یورپی ممالک نے بہت زیادہ حکومتوں نے بہت زیادہ اس بات کی کوشش کی کہ صاحب اسے جھنڈے لہرائے گئے, پرچم اور ڈیفنس کا حق ہے, تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی, لیکن وہ سب بھی کچھ اثر انداز نہیں ہوا. اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بار فلسطین کی حمایت عالمی سطح پر بہت ہی زیادہ.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ثاقب اکبر صاحب, آپ کی نظر ہے جو غزہ پر صہیونی حکومت کی ماضی میں بھی جا رہی ہوتے ہیں اور حملے اور وحشیانہ اقدامات اور دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں, 50 روزہ جنگ, 22 روزہ جنگ, 8 روزہ جنگ, 3 روزہ جنگ, 2 روزہ جنگ اور ابھی 11 روزہ جنگ. اس بار جو 10 مئی سے جو 21 مئی تک اسرائیل کی وحشیانہ جنگ رہی ہے اور جس طرح سے فلسطین کے استقامتی گروہوں اور محاذ نے اس کا مکمل اور بھرپور جواب دیا ہے, اس بار کی جنگ اور ماضی کی جو جنگیں ہیں اس میں آپ کیا بنیادی فرق دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا تو فرق اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا مقبوضہ فلسطین کا جہاں تک اب یہ جو ہمارے استقامتی محاذ ہے اس کی اب رسائی نہ ہو یا اس کی مار سے جو ہے وہ دور ہو. اور یہ ایک بہت بڑی جس کو وہ کہتے ہیں اب سب سے زیادہ وہ جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یہ نہایت ہی پرامن ملک ہے, یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو باہر سے آ کے انہوں نے بسائے ہیں وہ بہت زیادہ یعنی غیر محفوظ ہیں اور ان کو غلط خواب دکھا کے یہاں پہ لایا گیا. ایک تو میرا خیال ہے بات یہ بڑی اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ شہادتیں بڑی ہوئی ہیں اور تباہ کاری عوام کے اوپر بہت انہوں نے بم برسائے ہیں اور بڑا ظلم کیا ہے, لیکن میں بی بی سی کی رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا اور بھی اداروں کی کہ استقامتی محاذ کی عوام کے اندر حمایت جو ہے وہ بڑی ہے اور پہلے ویسے یہ ایسا ہوتا رہا لیکن بڑی زیادہ ہوگی. تیسری یہ کہ غزہ کے اندر ہی سے لوگ فقط نہیں اٹھے بلکہ تمام ارد گرد کے علاقوں سے, فلسطین مقبوضہ علاقے ہوں یا دوسرا مغربی کنارہ ہو, وہاں کے فلسطینی اٹھے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بیت المقدس کے فلسطینی اٹھے ہیں اور یہ جو پاپولر موومنٹ بن کے ابھری ہے حماس اور اسلامی جہاد کی جو قیادت ہے اور ان کی جو استقامتی محاذ ہے, یعنی ایک زیادہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رد عمل بھی ہر جگہ سے آیا ہے. لوگوں نے اگرچہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, لوگ خالی ہاتھ تھے, لیکن وہ باہر نکلے ہیں اور شہروں کے شہر صہیونیوں کے جو ہیں مقبوضہ علاقے جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں اور صہیونی شہری ان علاقوں سے میں بہت سارے علاقوں میں نظر نہیں آتے تھے. خود نیتن یاہو نے بہت ساری راتیں جو ہیں وہ پناہ گاہوں میں گزاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس وقت جو پیغام گیا ہے ان لوگوں تک جن کو باہر سے لا کے یہاں پہ سہانے سپنے جھوٹے جو ہے وہ دکھائے گئے تھے, ان تک یہ میسج گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ان ہے وہ گمراہ کیا گیا. اور ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے بٹھائے ہوئے اعلی کار تھے جو انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں, یہ عجیب بات ہے. یعنی عالمی ادارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ محمود عباس اور ان کے ساتھی اس لیے انتخابات نہیں کرا رہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اب پاپولر نہیں رہے اور لوگ ان کو کسی صورت ووٹ نہیں کریں گے. اور یہ ہوا ہے کہ اس 11-12 روزہ جنگ میں ان کی جو تھوڑی بہت ساکھ اگر عوامی تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ لوگوں نے بھی عالمی سطح پر یعنی حماس سے یا یہ اسلامی جہاد یا استقامتی محاذ سے رابطہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں پوری دنیا سے اگرچہ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جی ہم پیسے بھیجیں گے امداد بھیجیں گے تو ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے حماس کے, تو وہ پہلے کون سا جو بائیڈن سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا نے آخر کار ان سے رابطہ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین میں کون میٹر کرتا ہے. ظاہر ہے محمود عباس کے تو بس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو اس سے یہ بہت سارے پہلو میرا خیال ہے کنفرم ہو گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی پہلے سے زیادہ یعنی واضح طور پہ نکلے گا.
بہت بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. قمر عباس صاحب آپ سے بھی ہم اجازت چاہیں گے اور معذرت کی آخری سوال آپ سے نہیں کر سکے. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، یقینی طور پر یہ تو صرف غزہ سے فائر کیے گئے میزائل اور راکٹ ہیں، اور اب تو غرب اردن ہو یا بیت المقدس اور 1948 کے زیر قبضہ علاقے، ہر جگہ فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں، اور جب وہاں سے اسلحوں اور میزائلوں اور راکٹوں کی بارش ہوگی مقبوضہ علاقوں میں اور صہیونیوں کے ٹھکانوں پر، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے پاس فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف ایران کی اعلیٰ قیادت بار بار کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا زوال اور اس کی نابودی کا عمل اب شروع ہو چکا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے. تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول سماعت فرمائے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید،
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، الہی حقائق یا اخلاقی حسنات خداوند عالم کے اسماء و صفات اور ارادہ پروردگار کے عملی واقعات کے جلوے ہیں، مگر وہ انسان جو اپنے قلم و ارادے اور اختیار سے جہل و غفلت، غرور و تکبر، برے اخلاق اور برے اعمال کو اپنے صفحہ دل پر نقش کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، جو انسان کی ہمیشگی ہلاکت کے باعث ہیں۔ انہی کی وجہ سے ان کی صورت بدشکل اور تیرہ و تاریک ہو جاتی ہے۔ اخلاقی برائیاں، برے اعمال شیطانی صفات کا انعکاس اور شیطانی حرکتوں کا نتیجہ ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کی سیرت و صورت پر شیطانی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کی بنا پر خدا انبیاء اور ملائکہ نفرت کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی اس کے دامن گیر ہو جاتی ہے۔ معنوی اور روحانی نیکیوں اور برائیوں کے سلسلے میں ہمیں قرآن کریم کی آیتوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ان الہی حقائق اور آسمانی تعلیمات سے آشنائی کے ذریعے اپنے کو مزین کریں اور توبہ و استغفار کے ذریعے قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر لیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں، اور یہی لوگ فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ غیب پر ایمان، یعنی غیب سے مراد ایسے امور ہیں جن کو ظاہری حواس سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ ان کو حواس کے ذریعے نہیں درک کیا جا سکتا، لہذا ان کو غیبی امور کہا جاتا ہے۔ غیب ان حقائق کو کہتے ہیں جن کو دل اور عقل کی آنکھ سے درک کیا جا سکتا ہے، جس کے مصادیق خداوند عالم، فرشتے، برزخ، روز محشر، حساب، میزان اور جنت و جہنم ہیں۔ ان کا بیان کرنا انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کی ذمہ داری ہے۔ ان حقائق پر ایمان رکھنے سے انسان کا باطن طیب و طاہر، روح صاف و پاکیزہ، تزکیہ نفس، روحی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نیز اعضاء و جوارح خدا و رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس میں عدالت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی تمام استعداد میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہی ایمان اس کے کمالات میں اضافہ کرتا ہے۔ نیز خداوند عالم کی خلافت و جانشینی حاصل ہونے کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خداوند عالم کو تمام کائنات اور تمام موجودات کے خالق کے عنوان سے پہچنوایا ہے اور تمام انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ اس کا شریک، اس کی ضد و مثل اور اس کا کفر قرار دینے سے سخت منع کیا ہے اور اس کو غفلت و جہالت کا نتیجہ بتایا ہے، اور کسی چیز کو اس کے خلاف بیان کرنے کو فطرت و وجدان کے خلاف شمار کیا ہے۔ اس عالم ہستی میں صحیح غور و فکر کرنے کی رغبت دلائی ہے اور فطری، عقلی، طبیعی اور علمی دلائل و شواہد کے ذریعے غیر خدا کے خالق ہونے کو باطل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے اپنی آیتوں میں انسان کے جہل اور غفلت جیسی بیماریوں کا علاج بتایا ہے اور فطرت و وجدان کو جھجھوڑتے ہوئے عقل و دل کی آنکھوں کے سامنے سے شک و تردید اور اوہام کے پردوں کو ہٹا دیا ہے اور خداوند عالم کے وجود کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ نیز اس معنی پر توجہ دلائی ہے کہ آئینۂ ہستی کی حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے اور خدا کی ذات اقدس میں کسی کے لیے شک و تردید کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ محترم جناب حسن رضا صاحب، ممرہ کوسا تھانہ، مہاراشٹرا، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ آپ کے تمام پروگرام اچھے ہیں اور دلوں کو خوش اور ذہن و دماغ کو معلومات کا خزانہ عطا کرتے ہیں۔ پروگرام صبح امید، منارۂ نور، مناسبتی پروگرام ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابراہیم کے بیٹے زکریہ کا کہنا ہے کہ میں عیسائی تھا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حج کی ادائیگی کے لیے مکے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ امام نے فرمایا، تم نے اسلام میں کیا دیکھا جو مسلمان ہو گئے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ آیت میری ہدایت کا باعث بنی، جس میں خداوند عالم اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے، وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلناہ نورا یہدی بہ من یشاء۔ اس آیت کے مضمون سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اسلام ایک کامل دین ہے، اور کسی ایسے شخص سے جس نے کسی مدرسے یا درسگاہ کا منہ نہ دیکھا ہو، اس طرح کے جملے اس سے ممکن نہیں ہیں۔ بنابراین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً وہی نازل ہوئی ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہاری ہدایت کر دی ہے۔ اس کے بعد امام نے تین مرتبہ فرمایا، اے خدا، اس کی راہ ایمان کی طرف رہنمائی فرما۔ اور اس کے بعد فرمایا، بیٹا، تم کو جو بھی چاہیے مجھ سے کہو۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ اور گھر والے سب نصرانی ہیں اور میری ماں نابینا ہے، کیا میں جو مسلمان ہو گیا ہوں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ امام نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں، وہ تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ امام نے فرمایا، ان کے ساتھ رہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تاکید فرمائی کہ اپنی ماں کے ساتھ خاص طور پر اچھا سلوک کرو، اگر وہ انتقال کر جائیں تو انہیں دوسروں پر مت چھوڑ دینا، خود ہی ان کا کفن و دفن کرنا، اور ہاں، کسی کو یہ بھی مت بتانا کہ تم میرے پاس آئے تھے، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو تم منا میں میرے پاس آنا۔ جب میں کوفہ پلٹا تو میں نے اپنی ماں کے ساتھ مکمل مہربانی کا برتاؤ کیا، ان کے سامنے کھانا رکھتا، ان کو لباس پہناتا اور ان کے سر کو بھی دھوتا۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا، جب تم نصرانی تھے تو اس وقت ایسے نہیں تھے، میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آل رسول میں سے ایک فرد نے مجھے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ماں کی جتنی زیادہ ہو سکے خدمت کرو۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا، بیٹا، تمہارا دین سب سے بہتر دین ہے، مجھے بھی اس کی تعلیم دو۔ میں نے اپنی ماں کو شہادتین پڑھایا اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد میری ماں بیمار ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے نور چشم، تم نے جو مجھے سکھایا اور بتایا ہے ایک بار پھر مجھے بتاؤ۔ میں نے ایک بار پھر ان کو شہادتین پڑھائی۔ انہوں نے جیسے ہی شہادتین زبان پر جاری کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 خرداد، 13 شوال اور 25 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ شوال 194 ہجری قمری کو عظیم سنی عالم دین اور محدث امام بخاری پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم تھا۔ وہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ والدہ کی بہترین تربیت کے باعث انہیں حصول علم اور حفظ حدیث کا شوق پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بخارا ہی میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے دنیا کے اہم علمی مراکز کا سفر کیا، جن میں حرمین شریفین، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر اور حرات وغیرہ شامل ہیں۔ امام بخاری نے بقیہ زندگی درس و تدریس اور تصانیف میں گزاری۔ ان کی تصانیف میں الجامع الصحیح یا بخاری شریف، جسے صحیح بخاری بھی کہتے ہیں، معروف ہے۔ یہ کتاب 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد ترتیب دیے جانے والے احادیث کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے اپنی زندگی کے آخری ایام سمرقند کے قریب خرتنگ نامی بستی میں گزارے، جہاں 256 ہجری قمری میں ان کا انتقال ہوا۔ پچیس مئی سن 1802 عیسوی کو امریکہ کے مشہور ادیب، مصنف اور مفکر رالف والڈو ایمرسن بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن اور لڑکپن کا دور یتیمی کے صدمے، غربت کی مشکلات اور تنگ دستی میں گزارا۔ ایمرسن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ مادی فلسفے کے مخالف تھے اور عالم فطرت کو عالم معنوی اور روحانی کا مظہر قرار دیتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا حقیقت مطلق ہے اور عالم ہستی سے جدا نہیں ہے۔ رالف والڈو ایمرسن نے اپنے اشعار، فلسفیانہ نگارشات اور قومی نظریات سے ایک ایسی تحریک کی تشکیل کی جس کو امریکی نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے، اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے عظیم ایرانی شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ تیرہ شوال سن 1338 ہجری قمری کو 1920 عیسوی کے انقلاب عراق کے قائد مرزا محمد تقی شیرازی نے برطانوی سامراج کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور سورۃ العشرین تحریک کی قیادت کی۔ سن 1332 ہجری شمسی مطابق 1914 عیسوی میں برطانیہ کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ اور بصرے پر اس کے قبضے کے بعد نجف کے بزرگ علماء نے برطانیہ سے مقابلے کا حکم دیا۔ بعد کے برسوں میں ایسے گروپ معرض وجود میں آئے جو عراق میں برطانیہ کی موجودگی کے خلاف تھے۔ آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی کی حمایت سے اس تحریک میں ایک نئی جان پڑ گئی اور مسلمان عوام آیت اللہ محمد تقی کے فتوے کے بعد غاصب انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ اسلامی تحریک عراق کے 1920 کے قیام کے نام سے مشہور ہے۔ پچیس مئی سن 1963 عیسوی کو ایتھوپیا میں براعظم افریقہ کے 30 ملکوں نے افریقی ملکوں کی تنظیم کے منشور پر دستخط کیے، جس سے افریقی اتحاد کی تنظیم آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کے قیام کا راستہ ہموار ہوا۔ اس تنظیم نے افریقی ملکوں کے اختلافات دور کرنے، ان کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کرنے، رکن ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع اور سامراج کے زیر تسلط افریقی ملکوں کو آزاد کرانے پر اپنی کوششیں مرکوز کی۔ جولائی 2002 میں افریقی اتحاد کی تنظیم نے جنوبی افریقہ میں اپنے اجلاس کے دوران اس کا نام بدل کر افریقی یونین رکھ لیا اور اس یونین کے فیصلوں پر عمل درآمد، نیز رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد ذیلی ادارے بھی قائم کیے۔ پچیس مئی سن 1968 عیسوی کو برصغیر کے نامور صحافی الطاف حسین نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈھاکہ یونیورسٹی میں مکمل کی اور پھر وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الطاف حسین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی ادارت کے فرائض 20 سال تک انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا رکن نامزد کیا گیا۔ 1959 میں انہیں نمایاں خدمات پر ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا۔ چار خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیسفول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دیسفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے۔ چار خرداد کو یوم استقامت دیسفول قرار دیے جانے کی وجہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی حکومت کے میزائل حملوں کے مقابل دیسفول کے عوام کی استقامت ہے۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ شہر بارہا عراق کی آمرانہ صدام حکومت کے وسیع میزائل حملوں کا نشانہ بنا تھا۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں بھی دیسفول پر 200 سے زیادہ میزائل حملے اور 20,000 بار فائرنگ کی گئی۔ اس سب کے باوجود دیسفول کے عوام نے دشمن افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس شہر میں نماز جمعہ ہر ہفتے قائم ہوتی تھی، جس میں بڑی تعداد میں عوام اور جانباز سپاہی شرکت کرتے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Mm-hmm.